کم ہے اور قناعت پیدا نہیں ہوتی. گزشتہ جمعے کو آپ نے ایک حدیث پاک کا مضمون سماعت فرمایا کہ حرص کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو دو وادیاں سونے کی بھر کر دے دے اور اس میں سونا چاندی بھرا ہو تو اس کا دل چاہے گا کہ تیسری مل جائے, اور تیسری مل جائے گی تو چوتھی کا متلاشی ہوگا. انسان کی حرص و حوث, اس کا علاج دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہے. اور اگر وہ اہل حرص کے پاس بیٹھے گا, ان کی باتیں سنے گا, تو اس کی طبیعت میں ایسا ہی اثر پیدا ہوگا اور وہ حریص ہوگا. بات یہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت صالح ترا صالح کنت. اچھوں کے پاس بیٹھیں گے اچھائی کی سوجھے گی, بروں کے پاس بیٹھیں گے برائی کی سوجھے گی. اچھے آدمی ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی ہے اور دنیا سب چیزیں بالکل بکھیڑا نظر آتی ہیں. ابھی بچے کے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے دنیا کو دیکھ لیا, کہنے لگے کہ دنیا بالکل بکھیڑا ہے, جتنا بھی اس میں آدمی منامک رہے بالآخر نتیجہ یہی ہے جو ہوا. تو حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کو مرنے کا یقین ہو جائے اس کو پھر ان تمام چیزوں سے لگاؤ نہیں رہتا, اور اس کو ایک ہی چیز کی فکر رہتی ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری میں لگا رہے اور اچھائیاں کرتا رہے. ضرورت کی مقدار میں انسان دنیا کو اپنا لیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ روزانہ ہائے ہو کا قصہ رہے اور اس طرح سے وہ انبار لگاتا رہے, جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑا موجود ہے اور اچھا خاصا ہے, لیکن اس کے باوجود نیا کپڑا جب بازار میں آئے گا تو اور خریدیں گی. اسی طرح مردوں کا بھی ایسا عالم ہے کہ ایک سوٹ بنا لیا تو دوسرا ہونا چاہیے, دوسرا بنا لیا تو تیسرا ہونا چاہیے. اس طرح سے حرص و حوث کے مرتکب جب ہو جاتے ہیں تو ہائے ہائے پھر ختم نہیں ہوتی. انسان اگر یہ سوچے کہ میں یہ سب کچھ جمع کر کے کس کے لیے جاؤں, حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کھا پی لیا وہ برابر کر دیا, اور جو پہن لیا وہ پرانا کر دیا, اور جو جمع کر کے رکھ لیا وہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا, اور جو آگے بھیج دیا وہ اپنے لیے جمع کر لیا. آدمی سوچتا ہے جو اس کی دنیاوی لحاظ سے سوچ ہے اس طرح, پیسہ میرا, جائیداد میری, مکان میرا, اور یہ ساری چیزیں میری, اس میری کے چکر میں وہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے لے, اور اس کے بڑھانے کے قصے میں ہی رہتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ بالآخر ایک دن رخصت ہو جاتا ہے, نہ وہ کار اپنی رہتی ہے, نہ کوٹھی اپنی رہتی ہے, اور نہ وہ دولت اپنی رہتی ہے, ساری چیزیں وارثوں کا حق ہو گئی, پرائی ہو گئی. جو کچھ کھا پی لیا وہ برابر کرتا رہا, جو پہن اوڑھ لیا وہ پرانا کرتا رہا, اور ایک طرح سے اپنے لیے جو آگے بھیجا وہ ہے در حقیقت اپنا. سمجھدار آدمی اس دنیا میں بہت کم ہے کہ جو اس نقطۂ نظر سے سوچیں کہ آخرت میں جو اپنے لیے ہوگا وہ ہے اصل اپنا. جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو پوری تیاری کے ساتھ نکلے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو بھی لگا دیا تھا کہ وہ ان کی اصلاح کرتے رہے. بزرگ تھے, مجذوب صفت کے لوگ ان کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے. بادشاہ نے گھوڑا بھی اعلیٰ قسم کا لیا, ہتھیار وغیرہ سب اعلیٰ قسم کے صاف ستھرے، اور اسی طرح وہاں ٹھہرنے کے سلسلے میں خیمے وغیرہ، سامان کھانے پینے کے سلسلے میں ہر ہر چیز جو ہے فراوانی کے ساتھ. اور چند دن کے لیے جانا ہوتا ہے شکار پر بادشاہوں کا. چنانچہ جب یہ وہاں پہنچ گئے، خیمے گاڑ لیے، قیام ہو گیا، انہوں نے کہا کہ حضور والا، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہر ہر چیز کا معائنہ فرمایا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ آپ نے منتخب کی اور لے کر آئے. یہ تو عارضی آپ کا قیام ہے کہ تھوڑے وقت رہیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. جہاں آپ کا قیام مستقل ہے وہاں بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، اور ایک قیام آگے ہونے والا ہے. جب آپ نے عارضی قیام کے لیے اتنی تیاری فرمائی ہے تو اگلی جو منزل ہے وہاں کے لیے تو بہت کچھ تیاری کی ہوگی، خیمے بہت زیادہ آپ نے بنائے ہوں گے. کہنے لگے ابھی تو نہیں. کہا کہ کھانے پینے کے لیے بھی وہاں آپ نے بہت کچھ جمع کیا ہوگا. کہا ابھی تو نہیں. ہر ہر چیز کا وہ سوال کرتے رہے اور ان کا جواب یہی تھا کہ ابھی تو نہیں. فرمایا کہ پھر آپ کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ زندگی تو وہ ہے کہ ابھی سانس نکلا اور ختم، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اور یہاں کے لیے آپ کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز آپ کی ہونی چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ جس کی بصیرت کی نگاہ کام کرتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کر لے. بزرگان دین اور اللہ تعالی سے تعلق صحیح رکھنے والے حضرات، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بعض آدمی کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہیں کہ پیسہ لٹاتے رہتے ہیں، نیکی کے کام میں لگاتے رہتے ہیں، ان کو کل کی فکر نہیں. لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ اپنے معاملات کو اچھا کر رہے ہیں. ان کا یقین ہے کہ آج ہیں کل نہ ہوں، پھر کیا کریں گے، پھر کون پیچھے کام کرے گا. اس لیے اپنی زندگی میں جتنا بھی ممکن ہو اپنے ہاتھ سے خیرات صدقات کرتے جائیں تاکہ ذخیرہ جمع ہو جائے. تو اس طرح سے نیکی کے کرنے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں، نہ کسی سے کوئی ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح سے آیا اور اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا. کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے کام تجارت کے تھے اور شام کے وقت میں جو منافع آیا کرتا تھا اس کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے، اور وہ فرما دیا کرتے تھے کہ برتن بھر کر یا لب بھر کر جو ہے لوگوں کو دے دو، اللہ تعالیٰ پھر دیں گے. مکہ مکرمہ میں میں نے بزرگ ہستی کو برابر دیکھا اور اس دفعہ بھی ان سے ملاقات کی. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کبھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کاروبار کیا ہے. لیکن باہر کے بزرگ کامل ہیں اور حرم شریف کے بہت زیادہ حاضر رہنے والے ہیں، جیبوں میں ان کے نوٹ بھرے رہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لٹاتے ہیں پیسہ اللہ کی راہ میں کہ فیاض ہی فیاض ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیتے ہیں. ان کو کبھی یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ پیسہ میں لٹا دوں گا تو کل کو کیا کھاؤں گا. بات یہ ہے کہ آخرت پیش نظر ہے، تو جس آدمی کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے تو وہ اپنے نیکی کے معاملے کو مقدم رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اپنی آخرت بن جائے اور آخرت میں اپنا ذخیرہ جمع ہو جائے. اس لیے حرص جو ہے یہ جب پیدا ہوگی، جب آدمی جو ہے حریص کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہے گا. ایک صاحب کا ایک دوست واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ظاہر میں تو وہ بزرگ معلوم ہوتے تھے اور ان کے پروپیگنڈے کافی تھے، لیکن جب ایک صاحب ان کے پاس بیٹھے اٹھے تو انہوں نے مسلسل انہیں یہی دیکھا کہ وہ الاٹوں پلاٹوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور اپنے تعلق والوں سے یہی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں خرید لیں گے تو اتنا اس میں پیسہ بچ جائے گا، فلاں خرید لیں گے تو اتنا بچ جائے گا، وہاں سے پھر اس کو اس طرح بیچیں گے تو وہاں وہ خرید لیں گے اور وہاں سے پھر وہ کر لیں گے. کہنے لگے کہ جب سنا یہ پیسے کا چکر سنا، کبھی ان سے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کی اور دین کی باتیں کرتے ہوں، آخرت کی باتیں کرتے ہوں، کبھی نہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اب حرص و حوث جو ہے اس کی کھوپڑی تو بھرتی نہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آدمی ہائے ہائے کرتے کرتے پھر اس کے بعد بالآخر رخصت ہی ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے ارمان بہت باقی رہ جاتے ہیں. اور قناعت پسند کا یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا بھی وسیع کر لو بالآخر پھر چلنا وہی دو گز زمین کے اندر ہے. عرب پتی ہو گئے جب وہی کفن پہننا ہے, اسی قبر میں جانا ہے. اور لکھ پتی ہو گئے جب, کروڑ پتی ہو گئے جب, تو اس لیے کام ایسے کرو کہ جس سے وہ قبر جو ہے اچھی منزل بن جائے اور یہاں کی زندگی بھی اچھی گزر جائے. اور ایسے حضرات, سچ بات یہ ہے کہ جن کی نگاہ آخرت پر رہتی ہے وہ یہاں بھی اور وہاں بھی بڑے نفع میں رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کا یقین ایسا زبردست ہے کہ حلف ان کے قریب ہی نہیں پھٹکتی. بعض آدمی ایسے متوکل ہوئے, ایک بہت بزرگ ہستی گزرے ہیں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ. آپ کے گھر میں بیشتر فاقر ہوتے تھے, آپ کے بچے فاقوں کی وجہ سے روتے. آپ فرماتے, بیٹے گھبراؤ مت, دیگیں چڑھی ہوئی, کھانا پک رہا ہے. تو بچے تعجب سے پوچھتے, ابا جی گھر میں تو چولہا بھی نہیں جل رہا, آپ کہہ رہے ہیں دیگیں چڑھی ہوئی. فرماتے, بیٹے جنت میں دیگیں چڑھی ہوئی. بس ابا جی بس, پھر کب جیسے والد ویسے ہی ان کی اولاد. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا عجیب سا ہے کہ ان کے یہاں باتیں رہا کرتے تھے اور اس طرح سے مسلسل وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرا کرتا تھا. ان کے پیر و مرشد تھے, ایک مرتبہ آئے, بیوی نے, وہ خود تو تھے نہیں, بیوی نے محلے میں سب کے یہاں سے قرضہ منگا لیا, کہیں سے نہ ملا. کھانے میں دیر خاصی ہو گئی. بزرگ جو تھے وہ بہت ہی صاحب نسبت تھے, معاملہ سمجھ گئے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں اور بچے برابر جا رہے ہیں لیکن معاملہ چوپٹ ہے. بالآخر انہوں نے جیب سے پیسے نکال کر دیے اور فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور جا کے کھانا لے آؤ اور اس میں تھوڑے سے گندم بھی لے آؤ. بچے گئے بھاگے بھاگے جا کے کھانا لے آئے, کچھ تھوڑا سا پکانے کے لیے سامان اور کچھ گندم لے آئے. آپ نے ایک تعویذ لکھا اور اس کو کہا کہ ایک مٹکے کے نیچے اس کو رکھ کر اوپر سے یہ گندم ڈال دو, اور والدہ سے کہنا جب بھی پکانے کی ضرورت ہو تو اس کو آج ڈال کر بسم اللہ کر کے نکال لیا کریں, آپ اس کو کبھی دیکھ نہ دیں. وہ صاحب خانہ کچھ وقت کے بعد جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ کھانا تیار رکھا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ گھر میں تو کچھ تھا نہیں. باہر گئے, اس کے بعد انہیں کھانے کو ملنے لگا. انہوں نے ایک دن پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تم برابر کھلا رہی ہو, فاقے رہا کرتے تھے. کیا حضرت پیر و مرشد آئے تھے کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک دن آئے تھے, آپ سے ذکر کرنا یاد نہیں رہا اور ایسے ایسے قصہ ہوا. بار کیب انہوں نے کہا کہ اچھا, مٹکا اٹھایا اور اس کے اندر سے تعویذ نکالا, کہا کہ اس کا مقام تو یہاں اس کو رکھو, یہ بہت اچھی جگہ ہے. اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند دوسرے حضرات ہیں, ان کو پہنچا دوں زیادہ ثواب ملے گا. اور جا کر مٹکا جو ہے وہ تقسیم کر کے آ گئے. کہنے لگے کہ یہاں لے لیں گے تو وہاں کم ہو جائے گا. ایسے ایسے حضرات بھی ہوئے. بہرحال ہم اور آپ ضرورت کے تحت جتنی بھی ضرورت ہے اتنی چیز استعمال کریں, لے لیں, خرید لیں, مذائقہ نہیں. لیکن یہ ہائے ہائے جو ہے یہ ہمیں آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گی. اور آپ کو یقین نہ ہو تو آپ بھی گھروں میں رہتے ہیں, محلوں میں رہتے ہیں, آپ بھی ایسے واقعات جانتے ہوں گے, سنتے ہوں گے کہ آدمی اس حرص و حوث کے چکر میں گھر کے اندر دیکھیے تو جوتوں کے انبار, کپڑوں کے انبار, برتنوں کے انبار, ہر ہر چیز کے انبار لگے ہوئے ہیں, برتنے کی نوبت نہیں آتی. برتنوں کے سیٹ کسی کے یہاں دیکھ لیے, بڑا قیمتی سیٹ ہے, ہمیں بھی لینا چاہیے, پیسہ اتنا ہے نہیں, چلو قرضہ کر لیں. قرضہ لے کر برتن لے لیے, اب ان کو شوکیس میں سجا رکھا ہے, تالا لگا رکھا ہے اور خود کھانا کھاتے ہیں بالکل ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں, اور پانی پیتے ہیں نہایت ہی خراب گلاس کے اندر. اب وہ سجے رکھے ہیں آنے جانے والوں کو دکھانے کے لیے, ایسی صورت میں کیا فائدہ ہے؟ اور برابر رکھے 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 ہر اس کو مہینے میں ایک آدھ دفعہ کھول کر صاف کرنا پڑتا ہے، اور بالآخر دنیا سے رخصت ہوئے، شوکیس وہی رکھا، رہا برتن وہی رکھے رہے. اگر ضرورت کے تحت آپ نے نعمت کو لیا ہے، ضرورت کی چیز کو لیا ہے، آپ اس کو برتیں. اللہ تعالی نے آپ کو اتنی گنجائش عطا فرمائی ہے، آپ اچھی چیز اگر لیتے ہیں اس کو استعمال فرمائیں. کوئی بھی چیز ہے، کپڑا ہے، کھانا ہے، برتن ہے، اللہ رب العالمین نے دی ہے تو اس کو استعمال کیجئے. اللہ تعالیٰ جب ٹوٹ جائے گی اور دے دیں گے، پرانی ہو جائے گی اور دے دیں گے. جو رب پہلے سے دیتے چلے آ رہے ہیں، کیا اتنا بھروسہ اٹھ گیا کہ وہ آئندہ نہ دیں گے؟ اور جس آدمی کا سچ بات یہ بھروسہ اٹھ گیا، اس کا معاملہ ایسا ہی ہو گیا. جب اس نے اپنے رب سے بھروسے کو اٹھا لیا، رب نے کہا کہ تم جانو تمہارا کام جانے، پھر دیکھتے ہیں تمہیں کہ تم کیسے سہارا لیتے ہو، کیسے کام چلاتے ہو. سب پریشانی اور تنگی میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے حرص و حوث سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن ضرورت کے تحت جو چیز لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی گنجائش دی ہے، جتنی وسعت ہے، اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیے اور لے لیجئے، تو کوئی مضافہ نہیں. لیکن اس کو استعمال نہ کرے اور جمع کر کے رکھتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں. بعض وقت میں نے دیکھا ہے، آدمی نے جوتا خرید لیا، بڑا اچھا اور قیمتی جوتا، 500 روپے کا، اب پہنتا نہیں ہے، پہنے پھرتا ہے کیا؟ یہ جو اسپن کی چپلیں ملتی ہے یہ. اجی 500 روپے کا جوتا آپ کے مل گیا، آئندہ ملے نہ ملے، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھ رکھا ہے وقت بے وقت کے لیے. معلوم ہوا وہ سجا ہی رکھا رہا اندر، اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی تاک میں لگ جاتا ہے کہ اس ظالم نے بہت چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے، دیکھوں گا کہاں تک چھپائے گا، کبھی تو چکے گا. معلوم ہوا وہ صفایا کر گیا، لے کے اٹھا کے چل دیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے نعمت عطا فرمائی ہیں تو ان کو برتیں، اس پر شکر ادا کریں، اور ہائے ہائے نہ کریں. اب جتنی ضرورت ہے اتنی آدمی کر لے تو بہت اچھا ہے، اور زیادہ کے چکر میں پڑے گا تو پریشانی ہی پریشانی ہے. آپ جس کو چاہیں دیکھ لیجئے کہ حضرت انسان ان پریشانیوں میں گر کر کتنی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب تو یہ بھی فیشن ہو گیا، مصیبت ہو گئی، پہلے حضرات ایک ایک جوڑے کو مدتوں پہنا کرتے تھے، عورتیں بھی پہنتی تھی. اب بھی وہ حضرات جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے نفوس کے اندر شیطنت جو ہے وہ نہیں ہے یا کم ہے، تو وہ حضرات اب بھی کپڑے جو ہیں ایک ایک مرتبہ سلوا لیے اور مدتوں پہنا کرتے ہیں، اس لیے کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے اور کپڑا جو ہے مضبوط ہے. لیکن زیادہ تر کچھ ذوق بدل گیا اور ہماری سوچ کا انداز بدل گیا، کہ اب اس طرح سوچنے لگے کہ یہ کپڑا ایک دفعہ بنا لیا، دوسرے نے بھی بنا لیا، تو اب اس کپڑے کی وقت ختم ہو گئی، اب دوبارہ پہنیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ نہیں، اس لیے یہ وہی کپڑا رگڑ رہے ہیں. ارے بھائی، اگر کہیں گے کوئی تو کہہ کر بیٹھ رہیں گے، ہمارا آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ لے جائیں گے ہمارا؟ بھائی ٹھیک ہے، کپڑا ہے، جب اتنا کام کا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ہے، تو اس کو بارہا کیوں نہ پہن لیں. تو اس طرح سے دنیا کی طرف دیکھنے کی وجہ سے آدمی پریشانی میں گر جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بیت المقدس کی چابی لینے جا رہے تھے، اس وقت ساتھیوں نے کہا، سنا بہت زیادہ خوشامد کی، کہ حضرت کم از کم آپ ایک جوڑا نیا سلوا دیتے ہیں اور وہ پہن لیجئے، خاص اس وقت میں تو پہن ہی لیجئے جب آپ آگے جائیں گے. بہت کہنے سننے سے ہم ہی بھر لی، اور اس کے بعد جب آپ نے پہنا تو فرمایا کہ بھئی مجھے تو اس نے عجب میں ڈال دیا، بے چین کر دیا. میرا تو وہی پرانا جوڑا لے آؤ جس میں مجھے سکون ملتا ہے. اس لیے کہ ان حضرات کی منجائی ایسی ہو چکی تھی کہ حرص و حوث ان کے قریب سے بھی نہیں پھٹک سکتی تھی. بالآخر یہی ہوا کہ آپ نے اپنا پرانا جوڑا پہنا، پیوند لگا ہوا، اور پادری وغیرہ جو تھے یہ اوپر بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ وہ آدمی نہیں ہیں جن کو ہم چابی دیں گے، یہ تو اوپر جو بیٹھے چلے آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بہت اچھے ہیں، اور ہم نے تو اپنی کتاب میں پڑھا تھا اور پڑھا ہے، ہماری کتاب موجود ہے انجیل، کہ ان کے امیر آئیں گے وہ پیدل ہوں گے اور غلام ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور امیر جو ہوں گے ان کے کپڑے پیوند زدہ ہوں گے، اور یہ تو امیر اوپر بیٹھے ہیں اور غلام نیچے ہیں، الٹا حساب ہے، اس لیے ہم انہیں چابی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا بھی ہے کہ ہمارے امیر ہیں کون؟ کہا وہ جو اوپر بیٹھے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے۔ کہا کہ ہمارے امیر تو وہ ہیں جو نیچے چلے آ رہے ہیں پاپ آدھا، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے غلام ہیں، باری ان کی تھی، انہوں نے بہت چاہا، لیکن آپ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب تمہاری باری ہے تم ہی بیٹھ کر جاؤ گے، چاہے دنیا دیکھ کر کچھ بھی کہے۔ تو وہاں چونکہ دنیا کی طرف دیکھنے کا کوئی تصور اور سوال ہی نہیں تھا، اس بنا پر وہ حضرات اپنے رب کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اس دیکھنے میں دیکھیے کہ کیسی عافیت تھی اور کیسا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا روب تھا، کہ آپ جنگل میں تنے تنہا لیٹے ہوئے تھے کہ ایک ایلچی آیا، آپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگ گیا کہ یہ امیر المومنین ہے، بالکل سادہ وضع، کہ تکیہ بھی نہیں ہے، ہاتھ کا تکیہ لگا ہوا ہے اور برابر میں ڈنڈی پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح سے ان کے جانور جو ہے وہ گھومتے پھر رہے ہیں، چر رہے ہیں، اور یہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، یعنی اس قدر نہ کوئی پیرا ہے، نہ کوئی چوکی ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، اس طرح سادگی میں دیکھ کر اس کے اوپر اتنا روب چھا گیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو قناعت رکھی ہے، اس قناعت میں بڑا ہی فائدہ ہے۔ ایک تو فائدہ یہی ہے کہ آدمی بکھیڑوں سے بچ جاتا ہے، کہ جان مصیبت میں نہیں آتی، بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مرنے لگتا ہے تو اس کی جان ان چیزوں میں نہیں پھنستی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آئے، کہا کہ حضرت آپ جب مریں گے تو بڑی مشکل سے مریں گے، کہ آپ کی جان ان تمام اس دکان کے اندر اٹکی ہوئی ہوگی، یہ دوا یہ دوا یہ دوا، ہزاروں قسم کی دوائیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا آسانی سے مر جاؤ گے؟ کہا ہم تو بڑی آسانی سے مریں گے، بھائی تو مریں گے، کہا اور لیتے اور ختم، ایسا سبق ملا کہ دکان چھوڑ کر بھاگ لیے۔ حقیقت یہی ہے کہ قناعت میں آدمی بڑا عافیت میں رہتا ہے، نہ زیادہ چیزیں ہوں گی، نہ زیادہ رکھنے رکھانے کی فکر ہوگی۔ اب تو خیر انسان ہے، ضرورت کی وہ ہے، آدمی اپنی ضرورت کے تحت اتنا مختصر حساب کتاب رکھتا ہے، تو اس میں اس کو اتنی عافیت رہتی ہے کہ لینے دینے کے جھگڑے ہی نہیں۔ بعض حضرات ہیں زمین پر سوتے ہیں، وہی ان کا بستر ہے، وہی ان کا مسلح ہے، وہی ان کی آرام گاہ ہے، وہی ان کی سب کچھ ہے، اور وہی کتب خانہ ہے وغیرہ۔ تو اس طرح سے جتنی سادگی رہتی ہے اور جتنی قناعت طبیعت میں ہوتی ہے، اتنا ہی آرام رہتا ہے، اور ہائے ہائے کرنے کی وجہ سے جتنا لمبا چوڑا پھیلایا جائے، اتنی ہی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ قناعت جو پیدا ہوگی، یہ پیدا ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے۔ جن حضرات نے اپنے آپ کو دوسروں کے پاس محبوس رکھ کر اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر قناعت کا خوگر بنایا ہے، انہی کے پاس بیٹھ کر بعد کے لوگ جو ہے وہ اپنے کو قناعت کا خوگر بنا سکتے ہیں، اور اس طرح سے کھانے میں، پینے میں، رہن میں، سہن میں، ہر ہر چیز میں قناعت پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح سے حضرت انسان کی زندگی نہایت ہی آسودہ گزرے گی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر حیثیت دی ہے تو آپ اس سے گر کر استعمال کریں، ایسا بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، صاحب حیثیت تھے، دیکھا کہ بہت ہی زیادہ آگرے پڑے، تو اس پر فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے، البتہ غرور و تکبر نہ ہو، یہ یقین کر کے کہ یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دی، ایسی صورت میں غرور و تکبر سے بچ جائے گا۔ اور دوسروں سے اپنے آپ کو فخریہ آگے پیش کرنے کی کوشش نہ کرے کہ دوسرے دیکھیں تو یہ کہیں کہ جی یہ تو فلاں سے بڑھ گئے. تفاخر کی کیفیت نہ ہو, اور جہاں کہیں تفاخر آ گیا اور تکبر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بال بن جائے گی اس کے لیے. آدمی تکبر میں مبتلا ہو گیا جب, تفاخر میں مبتلا ہو گیا جب, وہ ایک ایک چیز اس کے لیے عذاب کا باعث ہوگی اور اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عشق و حوث سے محفوظ رکھیں اور قناعت نصیب فرمائیں. اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے نیک بندوں کے حالات پڑھیں سنیں اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھے اٹھیں, تو اس صورت میں پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور اگر حرص کے اور حوث کے پتلوں کے پاس بیٹھیں گے تو ایسا ہی ہوگا. کتنے ہی نوجوان لڑکے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں تو وہ منصوبے بناتے ہیں کہ اس طرح سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا. وہ رات اور رات میں لکھ پتی اور کروڑ پتی ہونے کی سوچتے ہیں. اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ محنت مزدوری کرتے رہیں گے, ترقی ہو گئی تو سبحان اللہ اور نہ ہوئی تو سبحان اللہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ آپ کے مکان میں چور داخل ہو گیا, سارے آپ کے برتن وغیرہ باندھ لیے اور لے کر چلا گیا. ساتھ میں جب جانے لگا آپ بیٹھے ہوئے تہجد پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ ارے بھلے مانس, تو نے یہ سارا سب کچھ تو جمع کر لیا لیکن اصل پونجی تو تجھے ملی ہی نہیں. وہ بڑا شرمندہ بھی ہوا لیکن سوچا کہ جب آدمی خود ہی دے رہے ہیں تو اس سے اچھا اور کیا موقع ہوگا فائدہ اٹھانے کا. آپ نے اپنے مسلے کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایک کوٹ لی تھی وہ بھی دے دی. آپ نے جب وہ چور چلا گیا تو فرمایا الحمدللہ. اپنے دل کو میں نے ٹٹول کر دیکھا تو میرے دل میں مال کی اور سامان کی کوئی محبت نہیں, کوئی غم نہیں ہوا, الحمدللہ کہا. چور تھا بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ ان کا سامان گیا اور انہوں نے رپورٹ وغیرہ بھی نہیں کرائی اور اٹھا کر پوٹلی بھی دے دی مجھے پیسوں کے ساتھ. کچھ عرصے انتظار کے بعد اس نے تھوڑا تھوڑا سامان بازار میں لانا شروع کیا اور کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتا تھا بیچنے کے لیے. وہاں سے اللہ کی شان ہے کہ حاجی صاحب کا کوئی مرید گزرے, دیکھے تو کہے کہ یہ تو ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس کٹورا تھا, ایسا کٹورا یہ بک رہا ہے, حاجی صاحب کا سامان چوری ہو گیا, چلو یہ کٹورا خرید لوں اور اس کو لے جا کر حاجی صاحب کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا. اس نے خرید لیا اور اس کے بعد لے کر آیا, حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. ہدیہ قبول فرما لیا, اس کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا. فرمایا الحمدللہ. کچھ وقت گزرا اس طرح سے کرتے کرتے آپ کی تقریباً ساری چیزیں واپس آ گئیں. آپ کا معمول تھا کہ روز آنا ان کو اٹھا کر صاف کرتے اور فرماتے الحمدللہ. کسی مرید نے آپ کا یہ سارا مضمون سنا, کہا کہ حضرت جب آپ کا سامان چوری ہو گیا اور گھر خالی ہو گیا جب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ, اور جب آ گیا تو پھر آپ مصروف ہو گئے پھر فرمایا الحمدللہ. فرمایا کہ بھائی ہم تو اللہ میاں کے ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ میاں کی ہیں, جب تک وہ چاہتے ہیں کسی کے تصرف میں دے دیتے ہیں. ہمارے تصرف میں رکھا, ہمارے ذمے خدمت لگا دی کہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہو, صفائی کرتے رہو. ہم نے کہا الحمدللہ آپ کی عطا ہے. جب انہوں نے چاہا, ہم تو غلام ہیں بندے ہیں, کوئی حق نہیں کہنے سننے کا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی اس ملکیت کو دوسرے کی ملکیت میں دے رہے ہیں مال کی سامان کی. ہم نے کہا الحمدللہ جیسے مالک راضی. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری ملکیت میں پہنچا دیا, ہم نے کہا الحمدللہ کہ آپ کی مرضی ہو رہی ہے, ہمیں دوبارہ دلوا رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کا حکم. تو بندہ تو حکم کے تابع ہے. تو بات سچ یہی ہے. فرمایا کہ قلب کو میں نے ٹٹول کر دیکھا لیکن الحمدللہ کہ دنیا کو اس کے اندر نہیں پایا, اور دنیا کی محبت کو اس میں نہیں پایا, اس میں اللہ کی محبت کو پایا. اور جب اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو حضرت انسان پھر اس حرص و حوث سے نکل جاتے ہیں. دعا فرما لیجئے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اچھی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہمیشہ ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائیے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین آپ نے ہمیں ہر طرح کی روحانی بھی اور مادی بھی نعمت عطا فرمائی ہے, قدر کی توفیق عطا فرمائیے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے اور ہمیشہ شکر کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین نا قدری اور نا شکری سے بچا لیجئے. یا اللہ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اس پورے ایمان سے ہمارے قلوب اور دماغ اور روح کو منور فرمائیے. یا اللہ ہمیں تمام رضائل سے بچا لیجئے, تمام فضائل سے موصوف فرما دیجئے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مشابہت نصیب فرمائیے. ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہمارے دلوں میں ایسی عظمت اور محبت پیدا فرمائیے کہ ہمیں آپ کا سچا اور پکا اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی غلام بنا دیجئے, آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے, غالین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچا لیجئے, ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے سے بچائیے. یا اللہ ان کے معاملات میں یا اللہ غصے سے بچا لیجئے اور ہمیشہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, دین کا خادم بنا دیجئے, دین کا حافظ بنا دیجئے, دین کا محافظ بنا دیجئے, دین پر عمل کرنے والا, دین کو پھیلانے والا بنا دیجئے. یا اللہ اس زبان میں تاثیر پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہم کو دین کا خوب کام لے لیجئے. یا اللہ دین کا سچا خادم بنا دیجئے. اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے, اپنے نئے بندوں میں شامل فرما لیجئے, اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجئے, اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے, اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین امن و امان قائم فرما دیجئے, سلامتی اور عافیت کو اتار دیجئے, عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیجئے. یا اللہ ظلم و زیادتی سے اور تمام شرور اور فتنوں سے, شر و فساد سے سب کو بچا لیجئے. یا اللہ مسلمانوں میں اور انسانوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائیے اور یا اللہ اپنا کرم فرمائیے, تمام عذابوں کو ہم سے ٹال دیجئے اور یا اللہ دشمنان ملک و ملت کے شر سے سارے مسلمانوں کو اور انسانوں کو بچا لیجئے, پاکستان کو استحکام نصیب فرمائیے, داخلی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائیے. اے العالمین قدم قدم پر خیر فرمائیے, تمام مرضی اور تمام آفات سے, مرگ مقاجات سے, حادثات اور صالحات سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رہے اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے, اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. ہم سب سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ میری مغفرت فرمائیے, میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے, میرے بھائیوں کی مغفرت فرمائیے, میرے ماں باپ اور آبا اور اجداد کی اور ننیال والوں کی, دتیال والوں کی اور تمام عزیز و اقارب کی سب کی مغفرت فرمائیے, تمام اساتذہ کی, تمام بزرگوں کی, مشائخ کی اور حضرت پیر عمر سیدار عبداللہ جناب داد محمد رسول صاحب عارف رحمت اللہ علیہ کی اور تمام میرے دوست احباب کی, ان کے متعلقین کی, ماں باپ کی, عزیز و اقارب کی, تمام نمازیوں کی, ان کے متعلقین کی اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی, احیاء اور اموات کی اور جتنے بھی اتحاد کرام یا اللہ مدینہ منورہ کے راستے میں وفات پا چکے ان کی بھی اور تمام اگلے پچھلے مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجئے, سب سے درگزر فرما دیجئے. کسی بھی رات پر نہ یہاں معاوضہ فرمائیے, نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے, نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے, سب درگزر ہی فرما دیجئے اور پاک و صاف فرما دیجئے. اے الہ العالمین سرخرو فرما دیجئے, رسوائی سے اور ذلت سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین ہمیں آپ کے روبرو کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے, بس ہم سے تو درگزر ہی فرما دیجئے, سوال ہی نہ فرمائیے اور بغیر حساب کتاب کے یا اللہ جنت میں داخل فرما دیجئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رعیت اور رفاقت نصیب فرمائیے, آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے, آپ کے حوضِ کوثر سے خوب تیراک فرمائیے, ان کراہ سے گزرنا آسان فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود پر قائم فرمائیے، اے الہ العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجئے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، اور اے الہ العالمین خاص طور سے سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین تمام تندرستوں کو تندرستی سے نجات نصیب فرمائیے، تمام مقروم حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے، تمام مسافروں کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچائیے، تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، حق و غلبہ عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے الہ العالمین تمام اہل باطل کو نیک اور نابود فرما دیجئے، ہر طرف حق کی سزا کو بلند فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہم سے بھی دین کا خوب کام لیجئے اور ساری زندگی اسی میں لگائے رکھیے، اور جب ہمارا آخر ہو تو یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی میں فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے، اے الہ العالمین اپنا قرب دام عطا فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور دعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحرمه سيد الانبياء والمرسلين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.